الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اور آپ کو آج پھر یہاں دوبارہ اللہ پاک نے جمع فرمایا ہے. بیچ میں ذرا کچھ ناغے رہے، رخصت پر رہا. ایک اتوار تو ہماری بھتیجی کی شادی کا سلسلہ تھا، اس میں مصروفیت رہی. پھر دو اتوار اللہ پاک کا فضل ہوا کہ سفر کے دوران ہمارے اللہ نے فضل فرمایا کہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، تو الحمدللہ حرمین شریفین کی حاضری مقدر ہوئی. اور پھر وہاں سے واپسی پر عرب امارات میں بھی اللہ پاک نے اپنے تعلق اور محبت والوں کو وہاں رکھا ہے، تو ان حضرات سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا. حضرات اساتذہ اکرام کے ساتھ ایک مبارک سفر نصیب ہوا، جس میں قدم قدم اللہ پاک کی مہربانیاں ملتی رہیں. اس سفر پر ہمارا بظاہر تو عمرے کا کوئی انتظام نہ تھا، لیکن اللہ پاک نے اچانک اسباب بنا دیے اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دی. اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے وہاں پر بھی رات دن صبح و شام ایسے مبارک گزرے کہ اللہ پاک کا فضل مشاہدے میں آتا رہا، اور لطف و عنایت سے اللہ پاک نے الحمدللہ خوب نوازا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنائے، اپنا دوست بنا لے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور محبت صادق کرنے والا بنا لے. ہم اور آپ جو یہاں ہفتہ وار جمع ہوتے ہیں، یا جمعے کے دن جو ہمارا ایک اجتماع ہوتا ہے، اس کا اصل جو مقصد ہے، حقیقی جو مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سب اپنے اللہ کو پہچان لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پالیں، اور ہم سب کے سب اللہ والے بن جائیں. اللہ کا دوستی کا تمغہ وہ ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ سے تعلق اور اللہ کی محبت ہم سب کو مل جائے. بات یہ ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک سے ایک اللہ کے دوست موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خود دوست کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا قریبی ہوں. مدینہ منورہ میں جو حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ایک قریبی محبت والے، چاہنے والے دوست ہیں، اس سفر پر بھی ان سے ملاقات رہی. کافی تفصیلی واعظ و ارشاد فرماتے رہے، نصیحتیں فرماتے رہے. تقریباً مغرب سے عشاء کا درمیان کا وقت میرا انہی کے پاس گزرتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ پوری وہ ایک اصلاحی نشست ہوتی ہے. اس کے اندر وہ مختلف انداز سے نصیحتیں اور مختلف بزرگوں کے اقوال، مختلف کام کام کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ سے ایسی والیانہ محبت رکھتے ہیں کہ جب کبھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ٹپ ٹپ آنکھوں سے ان کی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آج تک حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کی دی ہوئی عطر کی شیشی میرے گھر میں میری نماز کی جگہ کے سامنے ہی رکھی ہے. جب بھی اس پر نظر پڑتی ہے تو آپ کے والد ماجد کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں. فرمانے لگے کہ اللہ والوں کے ساتھ انسان جب رہتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، تو خود بھی انسان اللہ والا بن جاتا ہے. اور بعض اللہ والے ایسے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی وہ اللہ کے قریبی دوست بن کر گزار دیتے ہیں، لیکن خود ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا رتبہ اور مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے. وفات کے وقت پتہ چلتا ہے، راز فاش ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کا بہت ہی قریبی اور گہرا دوست تھا. اللہ کرے کہ ہم سب بھی اللہ کے گہرے دوست بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر چلنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں، یہی اصل کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرما دیا کہ میری اطاعت کرو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، تم کامیاب اور کامران ہو۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ہے جو بیان کرنا ہے، جس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے اور اللہ کا دوست بننا چاہے، اللہ کی ہاں قرب خاص حاصل کرنا چاہے، تو دنیا میں بھی ضابطہ یہ ہے کہ انسان جب کسی سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، دوستی لگانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو ان اسباب کے ذریعے وہ اپنے محبوب کو پا لیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے لیا دیا کرو، اس کے ذریعے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ مشاہدہ ہے کہ ہم جب جس کسی کو سلام کرتے ہیں تو کچھ ہی وقت کے بعد آپس میں ایک دوستانہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو مخلصانہ انداز میں کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس سے دوستی اور تعلق بن جاتا ہے۔ بہت اٹل حدیث ہے کہ آپس میں ہدیے لیے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جس انسان سے کسی آدمی کو نفرت ہو، حسد ہو، جلن ہو اور وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہو، تو دیگر علاجوں کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بھی علاج تجویز فرمایا کہ انسان کو اگر کسی سے حسد ہو جائے تو جس سے حسد ہوا ہو اس کے لیے دعائے خیر کریں، اور دعائے خیر کے ساتھ ساتھ اس کے تذکرے اور چرچے اچھے انداز میں کریں۔ اگرچہ دل کے اوپر بہت شاق گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے کہ دل میں تو انسان اس سے جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، لیکن حقیقی علاج یہی ہے کہ انسان اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کے اچھے انداز میں تذکرے کرے، اس کی خوبیوں کو بیان کرے اور ساتھ میں اس کو کچھ ہدیہ اور تحفہ پیش کر دے۔ تو یہ دو تین مختصر سی چھوٹی چھوٹی تدبیریں ہیں کہ جس کے ذریعے سے جس سے انسان جل رہا تھا اس سے محبت ہو جاتی ہے، حسد کی آگ سے انسان نجات پا جاتا ہے۔ تو حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ آپس میں ہدیہ دیا لیا کرو تو اس کے ذریعے محبتیں بڑھتی ہیں، تو ہدیہ کا تعلق محبت کو حاصل کرنے کے لیے بہت گہری حقیقت رکھتا ہے۔ تو دنیا کے اندر آپس میں محبتوں کے حصول کے لیے مختلف طریقے ہوا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر کسی کو مطلوب اور مقصود ہو، جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا رأس المال ہے، اب ظاہر ہے کہ براہ راست انسان بیٹھے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے بھی کچھ اسباب حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ ان اسباب کو جب انسان اختیار کرتا ہے تو وہ اسباب بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول تک پہنچا دیتے ہیں، بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبت اور تعلق مع اللہ سے متعلق کچھ ارشادات ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ ان کو اگر انسان اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت اگرچہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو اس کے اسباب ہیں اس محبت کو حاصل کرنے کے، وہ بندے کے اپنے اختیار میں ہیں۔ اور وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو اس کے احسانات ہیں، ان کو دھیان میں لانا اور اپنے برتاؤ کو سوچنا کہ مجھ پر اللہ پاک نے کیا کیا انعام فرمائے، مجھ پر کیا کیا احسان فرمائے، اور میرا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ذکر اللہ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے احسانات کو اپنے اوپر جو ہو رہے ہیں ان کو یاد کرنا۔ کسی انسان کا ایک چھوٹا سا احسان انسان کو مل جائے تو ساری زندگی انسان اس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، جو ان کے انعامات ہیں، پیدائش سے پہلے سے انعامات کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اور وفات کے بعد تک انعامات کی بارشیں جاری رہتی ہیں اور انعامات کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتے 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 جنت کے مقام کو بھی پا لینے کے بعد بھی انعامات کا سلسلہ موقوف نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے جو انعامات کا سلسلہ رکھا تو دوسرے درجے میں فرمایا کہ اللہ کے انعامات کو یاد رکھے اور اپنے برتاؤ کو سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ رکھتا ہوں، اور تیسری چیز فرمایا کہ کسی اہل اللہ سے تعلق قائم کر لے۔ محبت والوں کے ساتھ جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر محبت ہی اس کو ملتی ہے، کاروباری لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کاروبار کے اندر اس کو ترقی کی شوق عروج پکڑتے ہیں، اور اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو سیاسی سرگرمیوں میں لگے گا، کھیل کود کو پسند کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو کھیل کود کا شوق اس میں پیدا ہوگا۔ ایک نظام زندگی ہے کہ جس سوچ کے لوگوں کے ساتھ یہ اٹھے گا بیٹھے گا تو وہی سوچ اس کی بھی بنے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو پانے کا شوق ہو تو اللہ والوں کے ساتھ انسان تعلق جوڑتا ہے، تو رات دن جب اللہ تعالیٰ ہی کے تذکرے اور چرچے اور اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں اسی کی یادیں جب انسان سنتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محب بن جاتا ہے، یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ ہی کو سوچتا رہتا ہے، اسی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو تیسرے درجے میں فرمایا ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جوڑ لے، اور چوتھے نمبر پر جو اللہ پاک نے ہمیں ایک مضبوط رسی عطا فرمائی جس کے ذریعے اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، وہ ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر، اطاعت کے اوپر مواظبت، کہ پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا رہے۔ ذکر اللہ نمبر ایک، اور پھر نمبر دو پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق جوڑے، اور نمبر چار فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر مواظبت اختیار کرے کہ ہمیشہ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس جس وقت کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو بر وقت انجام دیتا رہے۔ اور پھر پانچویں نمبر پر فرمایا کہ حق تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، خود اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کو مانگتا رہے۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اللہ کے در پہ حاضری ہو، بیت اللہ کی چوکھٹ پہ انسان کھڑا ہو اور اس وقت انسان کو یہ دعا یاد آ جائے، بڑا مزہ آتا ہے کہ ربا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اللہ کے در پر، اللہ کی چوکھٹ پر پہنچ کر بندہ اللہ کی ذات سے اللہ ہی کو مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی ذات عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کا یہ دعائیہ جملہ تھا جو وہ حرم محترم میں اللہ کے سامنے دس بستہ مانگا کرتے تھے کہ ربا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جس کو اپنا لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک گویا کہ کیمیائی نسخہ ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے پلے سے باندھ لے کہ ذکر اللہ کی کثرت ہو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھے، اللہ کے کسی نیک بندے سے تعلق جوڑ لے، اطاعت اور فرما برداری پر مداومت اختیار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا رہے، فریاد کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، تو ان پانچ اسباب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو مل جاتی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے مختصر سے جملے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑی بڑی حقیقتیں حضرت نے گویا کہ دریا بکوزہ کا مزداق کر دی۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، یہ حصول دین کی تمام کی تمام جو جد و جہد اور جو کوشش اور محنت ہے اس کا مغز اور خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ حضرات اولیاء اکرام، صوفیاء اعظام، ان کی خدمت میں لوگ جاتے تھے اور وہاں مجاہدے ریاضتیں کرتے، اور ان سب کا مقصود یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اور جو تعلق پہلے سے ملا ہوا ہے وہ تعلق مزید مضبوط ہو جائے۔ جس دن انسان کو یہ چیز حاصل ہو گئی اس دن پورا دین اس کو حاصل ہو گیا، کیونکہ محبت وہ چیز ہے جو مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ کوشش بندہ کرتا رہے، اسباب اختیار کر لے، اور ہوتے ہوتے جس دن اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سما گئی، اب اس محبت کے پیش نظر، محبت کے اندر مغلوب ہو کر اب بڑی سے بڑی عبادات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو محبت اللہ پاک نے ایسا قیمتی سرمایہ اس امت کے لیے رکھا ہے
کہ جو حقیقت میں اس کی طلب میں رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محبت بھی عطا فرماتے ہیں، پھر ان کی تعریف بھی فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان جن کا مطلوب اور مقصود اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہو، تو پھر وہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کو پا لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے حد درجے محبت کرتے ہیں، ہر چیز میں پھر ان کو اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے، یہ پوری کائنات کے اندر، پھر ہر شے کے اندر اللہ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، اللہ کی ذات دکھائی دیتی ہے، جنگل بیابان ہوں، دریا اور صحرا ہوں، پہاڑی علاقے ہوں، سرسبز و شاداب، ہرا بھرا پورا سلسلہ ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کس انداز سے بنایا ہے۔ تو محبت کا حصول جب انسان کو ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو اصل پونجی مل چکی ہے۔ تو دین اسلام پر عمل کرنا جو بظاہر بڑا مشکل کام دکھائی دیتا ہے کہ صبح شام نمازیں پڑھنی ہیں، گرمی سردی ہو، بیماری اور صحت ہو، سفر اور حضر ہو، کسی بھی حال میں نماز کی معافی کا اعلان نہیں، کوئی رخصت اور چھٹی نہیں، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی ہی نہ ملے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جب ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد بالغ ہونے کے ساتھ او آخری دم تک جب تک ہوش و حواس برقرار ہیں تو زندگی کی ایک نماز بھی کوئی معاف نہیں ہے۔ یہ عشق و محبت کا ایسا درس اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ تمہارے ہوش سنبھالنے سے لے کر واپسی کے سفر تک صبح و شام تمہارا ہم سے تعلق جڑا رہے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، دن چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے تمہیں ہماری عبادت انجام دینی ہے، روزہ رکھنا ہے۔ بظاہر مشکل کام لگتا ہے کہ نمازیں ہیں تو صبح شام پڑھتے ہی رہو، روزے ہیں تو چھوٹے دن بڑے دن گرمی اور سردی سارے زمانوں میں رکھتے رہو، زکوٰۃ ہے تو مال کی کمی بظاہر دکھائی دیتی ہے، حج ہے تو اس کے اندر ایک مشقت بھرا سفر دکھائی دیتا ہے، دیگر معاملات ہیں، قربانی ہے، دیگر واجبات ہیں، ہر چیز کے اندر انسان کو ایک کام بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہی بھاری بھرکم مشکل اور طویل کام وہ مختصر اور آسان ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین نے بڑی پیاری پیاری مثالیں اس کے لیے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ماں ہے جو اپنے بیٹے سے، اپنے بچے اور بچی سے، اپنی اولاد سے کیسی والہانہ اور بے ساختہ محبت کرتی ہے، سردی کی راتوں میں کون ہے جس کو نرم گرم گدے اور بستر اور لحاف اور کمبل پسند نہ ہو، ماں بھی آرام سے سو رہی تھی اور بچے نے کوئی پیشاب پوٹی کر دیا، گیلا ہو گیا، بستر گندا کر دیا، سردی کی راتوں میں ماں اٹھ کر اپنے بچے کو اس گندگی سے نکالتی ہے، صاف کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، اس کو استنجا کرا کر، ہر جگہ تو ضروریات اور سہولیات میسر نہیں، اب ٹھنڈی راتوں کے اندر اپنے بچے کو گندگی سے صاف کر کے گرمائی دے کر اس کو آرام مہیا کرتی ہے، اور خود رات میں بھلے دو دفعہ یا سو دفعہ اٹھنا پڑے لیکن اٹھتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے اور آغوش سے لگاتی ہے اور اس کو گندگی سے دور کر کے گندگی کو دھوتی ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی ہے، اپنی نیند کو بار بار بے آرامی کا شکار بناتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس سے پوچھے کہ بچہ تو تمہاری نیند میں خلل کا باعث بنتا ہے، تمہارے آرام کو خراب کرتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہوگا، بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے، تمہیں سکون کی نیند ملا کرے، چین سے سویا کرو، تو وہ اس کو اپنا دشمن جانے گی کہ تم میری اولاد کے دشمن ہو، کہ میرے لیے بدخواہی کی باتیں کرتے ہو، بد دعائیاں جملے زبان سے نکالتے ہو، توبہ کرو، اللہ نہ کرے کہ میری بچی اور میرا بچہ یا میری اولاد میری آغوش سے جدا ہو، اس کے لیے میرا رات کا جاگنا کون سا مشکل کام ہے، میرے جو اللہ پاک نے لخت جی کا نور نظر میرا گوش ہے، دل کا ٹکڑا مجھے دیا ہے، اس کی خاطر میں 10 دفعہ بھی جاگوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس ماں کے دل میں اپنے لخت جگر نور نظر کی محبت بسی ہوئی ہے، اس محبت کی خاطر رات کو بے آرام ہونا، سردی میں گرمی میں جاگنا، اس بچے کے روتے ہوئے اس کو چپ کرنا، بہلانا، اس کو سلانا، یہ سارے کام جو دیکھنے والے کے لیے مشکل لگ رہے تھے لیکن اس ماں کے لیے اسی میں اس کو لطف اور حلاوت اور مزہ آتا ہے۔ یہ ماں ہی جانتی ہے کہ رات کی نیندیں قربان کرنے میں کیا مزہ ہے، کتنا لطف اور مزے آتے ہیں کہ اولاد کی نعمت جب اس کو ملی ہے اس کی خاطر وہ سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ تو یہ اصل چیز محبت ہے کہ اس اولاد کی محبت جب اس ماں کو حاصل ہے، اس کی خاطر اب اس کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنا، مشکل اور پریشانی کو جھیلنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، ہلکا اور پھلکا ہو جاتا ہے۔ ابھی تازہ دم سفر کر کے ہم لوگ آئے تو عرب امارات میں کئی ایک ایسے پردیسیوں سے ملاقاتیں ہوئیں کہ جو اپنے بال بچوں کی خاطر وہاں محنتیں کر رہے ہیں، بیوی بچے وطن میں، خود وطن سے بے وطن، پردیسی کی زندگی، خود ہی سالن پکاتے ہیں، خود ہی سبزی کاٹ رہے ہیں، خود ہی کھانا پکا رہے ہیں. تو دو تین جگہ ایسے جانا ہوا کہ جہاں چھڑے چھڑے افراد تھے، کھانے کے وقت پر ایک سبزی کاٹ رہے ہیں، دوسرا چولہا گرم کر رہے ہیں اور ہانڈی پکا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے ہمیں بھی کھلائے. ہمارے استاد محترم کے گاؤں کے کچھ افراد تھے، انہوں نے دعوت رکھی تو باقاعدہ کہا کہ نہیں، ہوٹل پہ تو کھلانا کھلا سکتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلانے کا جو مزہ ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو یہ انسان اپنے اولاد کی خاطر، اپنی بیوی بچوں کی خاطر، گھر بار ماں باپ کی خاطر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، دوست احباب کو، علاقے کو چھوڑ کر وہاں گیا ہوا ہے، ایک مشقت بھرا سفر گزار رہا ہے، پردیسی میں اجنبیت اور اکیلے پن کا سفر گزار رہا ہے اور یہ دوری کی مشقت برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، بال بچوں کی، بھائیوں بہنوں کی محبت میں. بڑی حسرت سے وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، حالانکہ میرے ہم عمر تھے لیکن شکل و صورت سے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے چچا ہوں. تو میں نے تو اپنی عمر ان پر ظاہر نہ کی لیکن بیچاروں کے بال بھی اڑے ہوئے اور بالکل عمر رسیدہ جیسے ایک بڑے گھر کا کوئی باپ اور سرپرست ہوا کرتا ہے. تو بڑے دکھ بھرے انداز میں، عجیب انداز سے کہنے لگے کہ غریبی انسان کو سب جگہ لے جاتی ہے. غریبی تھی، باپ نے دوسری شادی کر کے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا اور یہ گھر کے بڑے تھے اور بڑے ہونے کے ناطے اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری جب پڑی تو پتہ نہیں کیا کیا بتایا کہ میں نے بسیں چلائیں، ٹرک چلائے، ڈرائیور بنا، پھر یہ ہوا، پھر وہ 35 سال سے تقریباً عرب امارات میں یہی ڈرائیوری کی لائن میں. بڑا دل پر ایک وہ لگا کہ انسان آدھی سے زیادہ زندگی جس کی سفر میں گزر چکی، مہینے ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے لیے بال بچوں میں آتے ہیں. تو ہم لوگوں سے، ہم دو تین استاد ان کے ساتھ تھے، ان کے کیونکہ گاؤں کے تھے، وہ کسی جگہ میں گاڑی میں لے جا رہے تھے تو گپ شپ چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی. تو ان استاد سے تنخواہ پوچھنے لگے، کیا کیا کام کرتے ہیں، کتنی تنخواہ ہوتی ہے. تو بڑی حسرت بھرے انداز میں کہنے لگے، یار آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، اپنے بال بچوں میں تو رہتے ہو اور جتنا آپ کماتے ہو اتنا ہم بھی نہیں کماتے، ہم اتنا پردیس کی زندگی میں بھی اتنا اپنے بچوں کو نہیں بھیج پاتے جتنا آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر اتنا کما رہے ہو اور اپنے خوشیوں کے ساتھ اپنے خاندانوں کے بیچ میں خوشی غمی میں رہ رہے ہو. ہم لوگ کے لیے تو یہاں سے نکلنا بھی بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو جب مقصود بناتا ہے، ہدف بناتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اب ایک انسان نے ہدف بنا لیا، رات کو خواب دیکھا، قسمت کا افسانہ تھا، قسمت میں رات کو خواب دیکھا زندگی کا افسانہ تھا، قسمت میں جدائی تھی کراچی تو بہانہ تھا، کسی رکشے کے پیچھے لکھا تھا. رات کو خواب دیکھا زندگی کا افسانہ تھا، قسمت میں جدائی تھی کراچی تو بہانہ تھا. لوگ بےچارے آتے ہیں کمانے کے لیے تو کمائی اصل مقصود ہو جاتی ہے، تو اس کی خاطر پھر انسان پاپڑ بیلتا ہے، مشکلات جھیلتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے. تو صرف ایک چیز جب انسان کا مطلوب بن جائے، محبوب بن جائے، اس کی خاطر پھر اس کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات بھی پھر اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو ماں جس طرح اپنے اولاد کی محبت کے اندر وہ ساری تکلیفیں اس کو آسان لگتی ہیں، اسی طرح باپ اپنی اولاد کو خوش و خرم اور اچھے انداز سے پال پوسنے کے لیے وہ پردیس کا سفر بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح دیگر معاملات ہیں کہ جہاں پر انسان بہت ساری چیزوں کے اندر دیکھتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب مطلوب بنا لیتا ہے اس چیز کی محبت میں، پھر اس کے لیے ساری مشقتیں آسان ہوتی ہیں. تنخواہ ہے انسان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے، یا جو روزمرہ کے کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، مزدور پیشہ افراد ہیں، ان کے سامنے ایک ہدف ہوا کرتا ہے. تنخواہ دار ملازم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کے دن ہیں، صبح صبح اٹھ کے سحری کر کے نماز فجر پڑھ کے وقت سے وہ اپنے آفس کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر آفس نہ جاؤں تو دو چار دن بعد مجھے چھٹی کا لیٹر مل جائے گا. وہ جاتا ہے، تھکا ماندہ ہے، سواری ہے تو ٹھیک، نہیں تو بسوں میں لٹکتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا پہنچتا ہے. سارا دن گرمی کی شدت برداشت کرے گا، ہر کسی کو تو ایسی میسر نہیں ہوتا. کھلے ماحول میں کام کرنے والے، کاروبار اور تجارت کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے اسی چلچلاتی دھوپ کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہیں. رمضان ہے، روزہ ہے، بھوک اور پیاس ہے، اور شام کو تھکے ماندے واپس پلٹ کر آ رہے ہیں. اور معلوم ہے کہ مجھے یہ ڈیوٹی انجام دینی ہے تاکہ مہینہ مکمل ہونے پر مجھے تنخواہ مل سکے. اگر میں نے اس میں غفلت کی اور اگر میں آرام طلب بن گیا تو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اب وہ تنخواہ کی جو محبت اس کے سامنے ہے کہ مہینہ پورے ہونے پر مجھے میری محنت کا ثمرہ ملے گا, تو اس محبت کے اندر اب اس کے لیے صبح شام کی محنت آسان ہو جاتی ہے, سہل ہو جاتی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں برسر روزگار تو ہوں, بے روزگاری میں تو مبتلا نہیں, میرا روزگار لگا ہوا ہے, صبح سے جاتا ہوں شام کو کما کر آتا ہوں. تو سامنے ایک محبت موجود ہے تنخواہ کی, اپنی ضروریات زندگی کی, تو اس کے لیے اب رمضان کے روزوں کے اندر بھی سارے دن مشقت کے اندر وہ دن کاٹنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو محبت اللہ تبارک و تعالی کی جب حاصل ہو جائے بندے کو, تو پھر اس محبت کے بعد بھی بندے کے لیے پھر اللہ تعالی کے دیے ہوئے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ محبت جب حاصل ہو جاتی ہے پھر نمازیں ہوں, روزے ہوں, حج ہوں, زکوٰۃ ہوں, دیگر عبادات ہوں, پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا جب مطلوب اور مقصود ہو, اس کی محبت کا حصول یہ انسان کا مطمح نظر ہو, تو پھر انسان کے لیے لمبی نمازیں بھی چھوٹی لگتی ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عشق و محبت میں سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی, صبح فجر کی اذان ہو گئی, عرض کرنے لگی اے اللہ آپ کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ نے ابھی دو ہی رکعت پڑھی تھی کہ رات ختم, کس والحانہ انداز سے نماز پڑھی ہوگی, کس پیارے انداز سے نماز پڑھی ہوگی کہ ایسی منہمک ہو کر نماز کے اندر لگی. بہت بڑے بزرگ تھے جن کی دنیاوی زندگی سے دینی زندگی کی طرف انقلاب کا ذریعہ ہی ایک خوبصورت لونڈی تھی, باندی تھی, جس کے محبت میں وہ گرفتار تھے. رات کو اس سے بات چیت میں کھڑے کھڑے صبح آزانے ہو گئے, لگا کہ ابھی تو میں آیا تھا, بات چیت شروع کی تھی اور اچانک اتنی جلدی رات کا اتنا لمبا حصہ کیسے گزر گیا, دل پر ایک جھٹکا لگا. کہا کہ ایک محبوبہ کی محبت کے اندر میں اتنا دیوانہ اور فریفتہ ہوں کہ پوری رات گزر گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا, اور جو اصل مالک حقیقی ہے اس کی محبت میں تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں, اس سے میں کتنا دور ہوں, کتنا غافل ہوں, کبھی اس سے عرض و معروض میں نے نہ کیا, کبھی اس سے میں نے مناجات نہ کی, بس وہی اذانوں کا سننا کہ رات اتنی جلدی گزر گئی کہ پتہ بھی نہ چلا. اسی وقت دم سے دل پہ ایک چوٹ لگی اور کایا پلٹی, اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر وہ منہمک ہوئے اور پھر اللہ والے بنے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت جب بندے کو ملتی ہے تو پھر لمبی لمبی عبادات بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے اوپر سزا مقرر کر لی کہ جب کبھی کسی کی غیبت, کوئی ذرا سا بھی برا جملہ کسی کے لیے میری زبان سے نکلا تو فوراً میں بس اپنے اوپر جرمانہ لگاتا ہوں. تو انہوں نے نماز کا جرمانہ اپنے اوپر عائد کر لیا کہ اگر کبھی بھی کسی کو میں نے برے انداز سے, برے الفاظ سے یاد کیا تو بس اتنی رکعت نماز میرے ذمے بطور جرمانے کے. فرمانے لگے کہ چند دن گزرے, اب اس نماز میں بھی مزہ آنے لگا, کیونکہ نماز تو شروع میں تو سزا کے طور پر اضافی اپنے ذمے لگائی تھی, 10 رکعت 20 رکعت جو بھی انہوں نے معمول مقرر کیا کہ اگر کبھی غیبت کروں گا تو 10 رکعت نفل کے جرمانے کے پڑھوں گا, اور نفلوں میں بھی مزہ آنے لگا چونکہ عبادت کو تو چسکا لگا ہوا تھا. تو فرمانے لگے کہ وہ جو جرمانے کے طور پر نوافل تھے اس میں بھی مزہ آنے لگا, تو پھر میں نے اپنے اوپر جرمانے کو تبدیل کیا, اور پھر یہ تبدیلی اس طرح سے لایا کہ جب کبھی کسی غیبت کروں گا, مختلف جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں نا, تو اپنے علاج کے لیے انہوں نے اس غیبت والے گناہ سے بچاؤ کا یہ تدارک اختیار کیا تھا کہ اب میں کبھی کسی کی غیبت کروں گا تو اتنی رقم صدقہ کروں گا. فرمایا کہ صدقہ پھر میرے اوپر شاخ گزرتا تھا, ظاہر پیسہ انسان کماتا ہے, محنت ہوتی ہے, تو پھر پیسہ جیب سے جب خرچ ہونے لگا تو وہ بھاری گزرنے لگا. فرمایا کہ اس کے بعد پھر میرا غیبت سے چھٹی ہو گئی. نہ نوافل کو جب میں نے جرمانہ بنا کر اپنے اوپر عائد کیا تھا, نوافل میں تو مزہ آنے لگا, لیکن جب صدقے والی شق کو اختیار کیا تو تب جا کر پھر اس کا تدارک ہوا. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت کے اندر سرشار ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سما جاتی ہے, تو پھر بندے کو بڑی بڑی عبادتیں بھی وہ آسان لگتی ہیں, سہل لگتی ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. قرآن کریم اللہ پاک اپنے دوستوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ہمارے دیوانے بندے ایسے ہیں کہ جو محبت میں کھڑے ہو کر راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں, زیادہ تر ہمارے سامنے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں, اور صبح جب سحری کا وقت آتا ہے وبالاسحاری ہم یستغفرون, صبح سحری کے وقت میں وہ توبہ استغفار میں لگ جاتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں اور زیادہ تر رات کا حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، لیکن جب صبح سحری کا وقت آتا ہے، تہجد کے اختتامی مراحل جب آتے ہیں، اس وقت یہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگتے ہیں. تو رات بھر تو انہوں نے عبادت کے اندر اپنے وقت کو گزارا، کوئی گناہ تو نہیں کیا کہ صبح کے وقت وہ پھر معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں کا جوڑ سمجھ میں نہیں آیا کہ رات عبادت میں گزار دی اور صبح اٹھ کے اللہ پاک سے آخری مرحلے میں پہنچ کر پھر معافیاں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات بھر عبادت کرتے رہے، اس عبادت میں جو کمی کوتاہی ہوتی رہی، اس کمی کوتاہی پر یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم آپ کی شایع نشان عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم آپ کی شایع نشان آپ کی معرفت اور آپ کی پہچان کا حق ادا نہ کر سکے، جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہ پہچان سکے. اکابرین فرماتے ہیں کہ اب انسان اگر یہ سوچے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی شایع نشان عبادت ہی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، انسان چھوڑ دے، فرمایا کہ یہ انسان نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ تو ہیں قدردان، وہ تو بندے کو محنت میں لگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی شایع نشان ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ بندے کی محنت اور لگن کے اوپر اصل عطا فرمائیں گے. ہمارے بزرگ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک شخص تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا، اور وہ چلا بادشاہ سے ملاقات کے لیے. تو بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم تو گاؤں کے لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، تو بادشاہ کی طرف جا رہا ہوں، تو بادشاہ سے ملاقات کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں. بیگم بھی دیہاتی تھی، تو اس نے کہا کہ اپنے گاؤں کی جو نہر کا اور چشمے کا پانی ہے، بڑا صاف شفاف ہے، بڑا میٹھا ہے اور بہت ہاضم ہے، بادشاہ نے کبھی ایسا پانی پیا نہ ہوگا، تو لہٰذا تمہیں ایک مٹکا پانی کا بھر کے لے جاؤں، بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا. دیہاتی تھا، ایک مٹکا لیا، اس کو بھر بھرا کے تیار کر کے سر پہ رکھ کے چلتا بنا، بغداد چلا بادشاہ سے ملاقات کا ارادہ لے کر. چلتے چلتے راستہ دور کا تھا، گرد و غبار، ہوائیں، سب چیزیں ہوتی رہیں، تو اس مٹکے کے اندر بھی، اس کے اوپر بھی گرد و غبار بھی پڑتا رہا، اور مٹکے کے اندر بھی مٹی وغیرہ گرتی رہی. ہوتے ہوتے ایک مٹی کی تہہ بن گئی، جس طرح پانی کی سطح پر گرد و غبار جم جاتا ہے. اور یہاں سے وہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی لمبا عرصہ لگا، تو پانی میں ایک تھوڑی سی سڑان بھی آ گئی، پرانا پن آ گیا، باسی ہو گیا پانی. یہ بڑا خوش خوش جا رہا ہے، جاتے جاتے جب بغداد پہنچا، پہنچنے کے بعد ہوتے ہوتے بادشاہ سے ملاقات کی تگ و دو میں ہوتے ہوتے کوشش کرتے کرتے بادشاہ کے دربار تک پہنچا. پھر اجازت مل جانے کے بعد بادشاہ تک پہنچ گیا. جب بادشاہ سے ملاقات نصیب ہوئی تو مٹکا پیش کیا کہ حضرت یہ میرے سر پر رکھا ہوا جو میرے گاؤں کا، میری نہر کا پانی ہے، آپ کی خدمت میں لایا ہوں، بڑی محبت سے، بڑی دور سے ہمارے گاؤں کا یہ چشمے کا پانی ہے، قبول فرمائیے. تو بادشاہ نے بڑی محبت سے، بڑی قدردانی سے اس کو اپنے خدمت گاروں سے لیا، وصول کیا. اب جو اس میں دیکھا تو اس میں تو ایک کائی بھی ہے، اور وہ گرد و غبار کی ایک تہ بھی جمی ہوئی ہے، اوپر بھی مٹی میں اٹا پڑا ہوا ہے سارا، جو پینے کے قابل بھی نہ تھا. لیکن بادشاہ نے بڑی قدردانی کے ساتھ لیا، کہا کہ بھئی یہ ہماری محبت میں بڑی دور سے اپنے گاؤں کا، اپنے دیہات کا پانی لائے ہیں، لہٰذا انعام کے اندر انہی کا مٹکا، اس کا پانی خالی کر لیا جائے اور انہی کے مٹکے کو سونے اور چاندی کے اشرفے سے بھر کر واپس لوٹا دیا جائے. چنانچہ بادشاہ نے تو ان کے مٹکے کو خالی کرا کر سونے چاندی سے، ہیرے جواہرات سے بھروا کر واپس لوٹوایا، لیکن اپنے خادمین سے کہا کہ واپس جاتے وقت اس دیہاتی کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے جانا. کہ دریائے دجلہ جو بالکل بادشاہ کے محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا، جس خوبصورتی کے ساتھ. اب دیہاتی بڑا خوش کہ میں بڑی قیمتی چیز لایا تھا، کہ جس کے بدلے میں مجھے بادشاہ نے ہیرے اور جواہرات بدلے میں دے دیے، سر پر مٹکا لیے. جب چلنے لگا تو خادمین نے اس کو راستہ دکھایا، دکھاتے دکھاتے اس کو دریائے دجلہ کے کنارے جب لے کر چلے، تو لک دک ایک طویل و عریض اور صاف شفاف کا بہتا ہوا دریائے دجلہ، اور اس کے اطراف میں سبزہ زار ہریالی اور ایک خوبصورت منظر، اور اس کے کنارے پر بادشاہ کا محل. اب اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہوئی، حیران ہوا، شرمندہ ہوا، پریشان ہوا کہ میں تو اپنے دیہات کا مٹکا پانی سے بھر کر لایا تھا، سمجھ رہا تھا شاید بادشاہ نے کبھی ایسا پانی نہ پیا ہوگا، یہاں تو دریا اتنا صاف شفاف. ابھی ہم لوگ جو عرب امارات میں تھے، تو وہاں ماشاءاللہ دو تین جگہ جانا ہوا، پانی اتنا صاف شفاف کہ زمین کی گہرائی تہ تک پتھر وتھر مچھلیاں وچھلیاں سب صاف شفاف دکھائی دے رہی تھی، لگتا ہے جیسے بالکل شیشہ ہو اور اندر بالکل گہرائی میں ساری چیزیں صاف شفاف دکھائی دے رہی تھی، اتنی شفافیت. تو وہاں پر بھی وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا، لیکن پھر ساتھ میں سمجھ گیا کہ بادشاہ بڑا قدردان ہے، میرے دیہات کے لائے ہوئے تحفے کو قبول کر لیا، اور ذرہ برابر مجھے کہیں سے یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے پاس اس سے بڑے بڑے دریا ہیں، پانی کے ذخائر ہیں، لیکن اس نے مجھے اس کے بدلے میں جو انعام عطا کیا کہ ہیرے جواہرات سونے چاندی سے مٹکا بھر کے مجھے واپس پلٹا دیا، یہ اس بادشاہ کا دریا دلی ہے اور اس کا ظرف. خوش خوش واپس اپنے علاقے میں پہنچا. تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ بندہ اپنے بس کے مطابق جو اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے عائد کی ہے، جو اس کی ذمہ داری لگا دی کہ زندگی تمہیں اس طرح گزارنی ہے، عبادت تمہیں اس انداز سے انجام دینی ہے، اب بندہ اپنے بس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دے رہا ہے اور اپنی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے. رات ہمارا وہاں اجتماع میں جانا ہوا، حضرت بیان فرما رہے تھے، مفتی ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ یہ انسان کا جسم اعمال کی مشین ہے، سر سے پاؤں تک یہ پورا وجود انسانی یہ عمل کو تیار کرنے کی ایک مشین ہے. فرمایا کہ آنکھ اپنا عمل کر رہی ہے، کان اپنا عمل کر رہا ہے، زبان اپنا عمل، ناک اپنا عمل، ہاتھ پاؤں، یہ پورے ایک اعمال کو تیار کرنے کی مشین اللہ پاک نے عطا فرما رکھی ہے. اچھے عمل بھی اس سے ہو رہے ہیں، برے عمل بھی اس سے ہو رہے ہیں، اور لگام اللہ پاک نے انسان کے ہاتھ میں دے دی کہ اس مشین سے اچھے اعمال کرنے ہیں. آنکھ ہے، اچھا کام بھی کر سکتی ہے، برا کام بھی کر سکتی ہے. کان ہے، اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں. ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، ایک ایک چیز، اچھائی اس سے بھی اچھائی بھی اس سے ہو سکتی ہے، برائی بھی اس سے کر سکتے ہیں. اب فرمایا کہ یہ اعمال کی مشین ہے، اس سے ہمیں اچھے ہی عمل نکالنے ہیں. یہ مشین اللہ پاک نے ایک مخصوص مدت تک دی ہے، 60, 70, 80, 90, 100 سال تک اس مشین کے ذریعے تم اپنے اعمال تیار کرتے جاؤ، مال تیار کرو، آخرت میں ذخیرہ بناؤ جو کل تمہارے ہی کام آئے گا. آج اگر ہم اس مشین کو غلط کام میں لگا رہے ہیں، نگاہوں کا استعمال غلط، زبان کا استعمال غلط، ہاتھ پاؤں کا استعمال غلط، اور کانوں کا استعمال غلط، اعضاء اور جوارح کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے، تو مشین تو اللہ پاک نے ایک امانت دی ہوئی ہے کہ اس سے تم اعمال تیار کرتے رہو. اب اگر اس کو غلط استعمال کر کے گئے تو وقتی طور پر تو انسان گناہوں کی لذت سے لطف اندوز ہو جائے گا، لیکن جو مال مٹیریل تیار کیا، جو ذخیرہ آخرت میں جمع کیا ہے، وہ جب جا کر وہاں دیکھے گا تو وہ بہت خطرناک وبال جان ہوگا. ولا تزر وازرہ وزر اخرى، وہاں پر پھر کوئی ایک کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہاں تو ہر ایک کو پھر اپنے ہی بوجھ اٹھانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی اور لطف و عنایت فرمائی کہ ہمیں زندگی بھی دے دی، زندگی کے سارے طور طریقے بھی دے دیے، اور پھر بندے کو بتا دیا کہ تم اپنی کوشش کے مطابق محنت میں لگے رہو. پھر بندوں کے یہی جذبے، یہی ولولے اور یہی ٹوٹی پھوٹی محنت، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کے جذبے کو، بندے کے خلوص کو، اس کے خشوع اور خضوع کو قبول فرما لیتے ہیں. ہم اور آپ ساری زندگی بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر ساری زندگی گزار دیں، تب بھی ظاہر ہے کہ اس کی عبادت کو حق ادا نہیں کر سکتے. نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کتنی ہم سے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اس میں اخلاص سب سے اولین اہم چیز ہے جو نماز کی روح ہے. کتنا اس میں اخلاص ہے، کتنا خشوع اور خضوع ہے، کتنی اس میں گہرائی ہے. نماز کے الفاظ کے تلفظ میں ہم نے کتنے الفاظ کو کس انداز سے پڑھا، اس میں کوئی غلطی اور کمی کوتاہی نہ کی ہو، اور پھر کتنا دھیان، کتنی توجہ، ساری چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں جانچی جاتی ہے. تو نماز پڑھ لینے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سلام پھیرتے ہی فوراً اکثر حضرات اللہ اکبر کی صدایں بلند کرتے ہیں، حالانکہ نماز کے سلام کے فوراً بعد 3 مرتبہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اس موقع پر استغفار آیا ہے احادیث میں، اللہ کی کبریائی اس موقع پر نہیں ہے. سلام پھرتے ہی فوراً استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کے بعد پھر اللہ کی کبریائی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، چوتھا کلمہ جو ہے یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ آپ کی مستقل معمول تھے نماز کے بعد کے. تو نماز پڑھی جیسے اس عالی دربار کے شایع نشان ہونی چاہیے تھی ویسی نہ پڑھ سکے، سلام پھیرتے ہی فوراً یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آپ کی شایع نشان عبادت نہیں کر سکا. تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس میں لگا رہے لگا رہے لگا رہے، اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کے اوپر بھی، اس کی رات دن کی کوششوں کے اوپر بھی اللہ پاک پھر بندے کو جب نوازتے ہیں، تو جس طرح بادشاہ نے اس میلے کچیلے گدلے مٹیالے پانی کے بدلے میں سونا چاندی ہیرے اور جواہرات سے اس کو نواز دیا، تو اللہ کے خزانے تو لامحدود ہیں. دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازشات کی بارشیں اللہ پاک نے اس کے وعدے فرمائے ہیں. جنت تو ہے ہی اہل ایمان کے لیے، شرط یہ کہ اہل ایمان ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چلنے والے ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سما جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پھر سارے کام آسان بنا دیتی ہے. اس کے لیے پھر لقمہ حلال کمانا بھی آسان ہوتا ہے، حرام سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جب محبت دل میں نہ ہو، اہمیت اور عظمت دل میں نہ ہو، تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو گویا کہ بے وقت کر دیتا ہے. ارے صاحب کیا کریں، مہنگائی کا دور ہے، کچھ لیے دیے بغیر کام نہیں چلتا. اگر اس طرح ہم متقی پرہیزگار بن گئے تو بال بچوں کو پیٹ کیسے پالیں گے؟ پال لو حرام لقمے سے، کل کو جب ایک ایک لقمے کا جواب دینا ہوگا اور آگ کے انگارے بن کر جب وہ انسان کے اندر داخل کیے جائیں گے، اس وقت انسان پچھتائے گا. آپ نے تو فرما دیا کہ حلال کماؤ حرام سے بچو، خود بھی حلال کھاؤ اور اپنی معصوم اولاد کو بیوی بچوں کو حرام مت کھلاؤ، جہنم کے انگارے مت کھلاؤ. یہاں تو بازار گرم ہے رشوت کے، سود خوری کے اور دھوکے بازی کے، غبن کے، فراڈ کے، چیٹنگ کے، امانت میں خرد برد کرنے کے، قرضے کھا کر ہڑپ کرنے کے، مرتے دم تک واپسی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا کہ قرضہ لیا تھا تو وہ کبھی واپس بھی کرنا تھا. دس یوں قسم کے غبن ہوتے ہیں مالی معاملات میں، خاص طور پر عبادات کے میدان میں نمازیں پڑھ پڑھ کے یہاں سجدے کے نشان ٹکے ہوئے ہیں، لیکن معاملی معاملات، اس سے ہڑپ کیا، اس سے ہڑپ کیا، اس کا حق تلف کیا، اس کا حق تلف کیا، اور زبان کے ایسے کڑوے کہ اس کو برا کہا، اس کو بھلا کہا، اس کو طنز، اس کو تانے، اس پر غصہ، اس پر ملا غصے کا اظہار، تو ایسے بھی سجدے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. معاملات تب درست ہوتے ہیں جب انسان تمام کے تمام شعبوں میں صحیح معنوں میں وہ کھرا سکہ بن کر اپنے آپ کو ثابت کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندوں کے اعمال کی قدردانی ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا بن کر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں سما کر اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے لگتا ہے، جب محبت دل میں آ جاتی ہے. ہمارے اکابرین نے مثال پیش کی ہے کہ ایک شخص ہو جو کسی دور علاقے کا سفر کرنا اس کے لیے مشکل اور کٹھن اور دشوار ہو، اس سے جب وہاں کے سفر کی بات کی جائے تو گھبرا جاتا ہو، ڈر جاتا ہو اور وہ منع کر دے، تو جو اس کی مطلوب اور مقصود چیز ہو اس کو وہاں لے جایا جائے. مثال کے طور پہ پیسہ اس کی ضرورت تھی، اس کو کہا جائے کہ اگر تم فلانی جگہ جاؤ گے تو تمہیں اتنا پیسہ وہاں ملے گا، اتنی تنخواہ وہاں ملے گی. یا کوئی شخصیت اس کی محبوب اور مطلوب تھی، اس کو بتایا جائے کہ فلانے علاقے میں تمہارے دوست تمہارے محبوب آئے ہوئے ہیں، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پھر اس کے لیے وہ راستے کا کٹھن ہونا، مشکل اور دشوار ہونا، سب کچھ آسان ہو جائے گا. جب منزل انسان کے سامنے ہو، مطلوب اور محبوب، تو اس کے راہیں پھر ساری ہموار ہوتی ہیں. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے پر کوئی کہکشاں نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بس جاتی ہے، دل میں سما جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کا ہر عمل آسان ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے حلال کمانا بھی آسان ہے، زبان کے اوپر لگام رکھنا بھی آسان ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی آسان ہے، کانوں کے اوپر پہرے داری رکھنا بھی اس کے لیے آسان ہے، اعضاء اور جوارے کو محفوظ انداز سے اپنی جوانی کی حفاظت، عفت اور پاکدامنی کو لے کر چلنا بھی اس کے لیے آسان ہے. شرط اول یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس چکی ہو. جب اللہ کی محبت دل میں بس جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی محبت کی بلبوتے پر سارے معاملات اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. تو سارا معاملہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. تو پورا کا پورا گویا کہ معاملات کو، عبادات کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو اسی کے فرامین کے مطابق گزارنا آسان بنتا ہے. کب؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو مل جائے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں سے. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ انہوں نے تو اپنے اشعار کے اندر پوری حکمت اور دانائی کو محفوظ کر دیا. ایک موقع پر فرمایا کہ ہر چیز اس چیز کے بیچنے والے کے پاس ملتی ہے اور ہر فن اس فنکار کے پاس ملتا ہے. ہمیں کپڑا خریدنا ہے تو کپڑے والے کی دکان پر جائیں گے, لوہا چاہیے تو لوہار کی دکان پر جائیں گے, یا جو بھی چیز چاہیے سودا سلف چاہیے تو ہم جنرل اسٹور پر جائیں گے. ہر چیز کی خریداری کے لیے اسی شعبے سے وابستہ فرد کے پاس جائیں گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب درکار ہو تو اللہ کی محبت اللہ والوں کے پاس ملتی ہے. کہ جن کے دل دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت رچ بس چکی ہے, بظاہر دیکھنے میں بالکل وہ خالی دکھائی دیتے ہیں, نہ کوئی زیادہ علم ہے, نہ کوئی زیادہ کوئی بڑے بڑے نئے نئے اعمال ہیں, نہ کوئی بڑے بڑے وظائف ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو. تو اللہ والوں کی صحبت میں آخر وہ کیا کمال ہے کہ جس کے لیے ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. بھلے ان کی زندگی کے معمولات مختصر ہیں, ان کے پاس علم محدود ہے, ان کا اثاثہ اپنا لگا بندہ ہے, لیکن جو رأس المال اور پونجی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت, وہ ان کے پاس اگر موجود ہے تو ایک سادہ سے درویش کے پاس رہ کر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں درد ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. تو جب یہ اس کے ساتھ جڑے گا, اس کے ساتھ رہے گا, ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرے گا, تو جس طرح دیگر چیزوں کو ہم ان چیزوں کے مالکان سے حاصل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو اللہ والوں سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, تعلق جوڑنا, ہوتے ہوتے انسان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے, پھر یہ انسان بھی اللہ والا بن جاتا ہے. چراغ کو چراغ سے ہی لگا کر روشن کیا جاتا ہے, تو ایک کے دل میں درد محبت تھا, جب اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے اس کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا, پھر ہوتے ہوتے وہ مشعل بن جاتا ہے. اس محبت کے اندر پھر ترقی ہوتی رہتی ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے جو دوست ہیں مولانا ساجد صاحب مدینہ منورہ والے, تو فرمانے لگے کہ دل تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک دل ہوتا ہے مردہ, ایک دل ہوتا ہے صحت مند, ایک دل ہوتا ہے مریض. فرمایا کہ مردہ دل یہ کسی صاحب ایمان کا نہیں ہوتا, مردہ دل کافر کا ہے, کہ اس میں نہ اللہ تعالیٰ ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے, نہ اللہ کی معرفت, کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہے, خالی ہے, اس دل کو اس کی غذا اور روح ملی ہی نہیں, وہ مردہ دل ہے. وہ ظاہری طور پر کتنے ہی خوبصورت سجا بنا تیار ٹیپ ٹاپ کے اندر ہو, وہ بالکل مردہ دل ہے. اور اس مردہ دل کا اثر جسم پر بھی دکھائی دیتا ہے. حرمین شریفین کے اندر بھی ہم اور آپ جب جاتے ہیں, دنیا زمانے کے لوگ جمع ہوتے ہیں, عرب, عجم, گورے, کالے, امیر, غریب, ہر طرح کے بوڑھے جوان, لیکن وہاں کس قدر ہمیں ایک نور ایمان کی وجہ سے آپس میں اپنائیت دکھائی دیتی ہے. سارے ہم سب اپنے آپ کو ایک قبیلے کا شمار کرتے ہیں, ایک اپنائیت, انسیت, محبت دکھائی دیتی ہے. خاص کر حج کے موقع پر جب حج کے احرام میں لاکھوں کا مجمع احرام میں آ جاتا ہے, سارے عرب عجم کی تمیز مٹ جاتی ہے, کیونکہ اب لباس بھی ایک ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب یہ عربی ہے کہ عجمی ہے. تو وہاں ایمان کی بدولت سارے اجنبی ایک لگتے ہیں آپس میں, انما المؤمنون اخوة, بھائی بھائی ہیں, محبت سے پورا وہ ماحول چل رہا ہوتا ہے. اور اگر نور ایمان نہ ہو تو یہی انسان ہے آپس میں, اس کے بھی ہاتھ پاؤں ناک کان ہیں, وہ بھی مرد ہے, یہ بھی مرد, یہ بھی عورت, یہ بھی عورت, لیکن ایسی اجنبیت اور ویرانیت اور وحشت ہوتی ہے. الامان والحفیظ. ابھی جب ہم دبئی ایئرپورٹ پر اترے تو عجیب ایک وحشت زدہ سا ماحول دکھائی دیا. ہمارے ساتھ جو استاد تھے فرمانے لگے, لگتا ہے جیسے روبوٹ کی زندگی ہے, کوئی کسی سے کوئی سروکار نہیں, سارے چونکہ اکثریت وہاں غیر ملکیوں کی تھی. اور ایک عجیب, جب نور ایمان نہیں ہوتا تو چہروں پر نور نہیں ہوتا. انگریز کس قدر گورا چٹا ہوتا ہے, لیکن اس کے چہرے کے اوپر جب تک دل میں نور ایمان نہ ہو تو چہرے پر ایک وحشت اور نحوست ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا منظر ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک کے لوگ آمد و رفت چل رہی ہے, گہما گہمی ہے, چہل پہل ہے, لیکن اکثریت ان میں غیر مومنین کی ہے. تو ایک دوری، ایک وحشت، ایک روکھاپن ہے، اور لگتا ہے جیسے ویسے مشینی دنیا، جیسے ریبوٹ اپنا کام کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی سے کوئی تعلق، کوئی سروکار نہیں. اور یہی اگر نور ایمان والے ہوتے تو آپس میں کیسے ایک اپنائیت اور ایک انسیت والا ماحول دکھائی دیتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت، ایمان نہ ہو تو وہ تو دل ہے مردہ. ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو جتنا سجا بنا لے، خوبصورت دکھا لے، لیکن وہ مردہ جسم اور مردہ دل لیے پھر رہا ہے. اور دوسرا دل ہے صحت مند. فرمایا کہ یہ اہل ایمان کے دلوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک صحت مند اور ایک مریض. صحت مند دل تو وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد سے سرشار ہے، نور ایمان ملا، ایمان کے نور کے ساتھ ساتھ وہ رات دن ذکر اللہ میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی باتوں میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، اس کے شکر میں، اس کے ذکر میں، اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کو غذا مل رہی ہے، تراوٹ رطوبت مل رہی ہے. تو فرمایا کہ یہ صحت مند دل ہے، وقت پر عبادت کرتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، برے اخلاق سے بچتا ہے، اچھے اخلاق کو اپناتا ہے، اور نیکی کے ہر کام کو کرتا ہے، برائی کے ہر کام سے بچتا ہے. تو یہ بالکل تر و تازہ صحت مند دل ہے. اور تیسرا دل فرمایا کہ مریض، کہ نور ایمان تو ملا لیکن نہ قدرہ نکلا، نہ عبادات ہیں، نہ معاملات کی صفائی ہے، نہ اخلاق ہے، نہ عقائد کی درستگی ہے. ٹوٹا پھوٹا ایمان تو ملا ہوا ہے، زندگی تو ہے، رمق تو ہے اس کے اندر، لیکن بیمار ہے، مریض ہے. تو فرمایا کہ اس مریض دل کا علاج پھر ذکر اللہ سے ہوتا ہے. دل کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے، جو روگ لگا ہوا ہے، جو اس کے اندر میل کچیل بھرا ہوا ہے، اگر اس دل کی اصلاح کر لی جائے اور حقیقت میں اللہ کی یاد سے اس کو منور اور روشن کر لیا جائے، تو تب جا کر یہ مریض دل بھی توانا اور صحت مند بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صحت مند دل عطا فرمائے، صحت مند بدن عطا فرمائے، بابرکت سعادت والی زندگی عطا فرمائے. فرمانے لگے کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک طالب، ایک قانع، ایک تنقیدی. تین قسم کے لوگ ہیں. فرمایا کہ انسان ہمیشہ طالب بن کر رہے، جتنا بھی اس کو مل جائے مزید سے مزید، مزید سے مزید، مزید سے مزید. دینی لحاظ سے انسان ہمیشہ ترقی کی راہوں پر گامزن رہے. فرمایا کہ ایک تو ہے طالب، کہ جس میں طلب مزید سے مزید، اور سے اور، اور سے اور. تو یہ ہمیشہ فرمایا ترقی کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. دوسرا ہے قانع، قناعت پسند، کہ بس تھوڑا بہت جو کچھ ہو گیا بس کافی ہے، ہو جائے گا، ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ نقصان میں ہے، یہ تھوڑے کے اوپر ہی کافی کفایت کر کے بیٹھ گیا، ہاتھ پیات رکھ کے، یہ خسارے میں ہے. اور تیسرا ہے تنقید کرنے والا. فرمایا کہ یہ تو ایمان سے بھی محروم رہے گا، کیونکہ اس پر تنقید، اس پر تنقید، اس پر اعتراض، اس پر اعتراض ہوتے 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 اس کی جو بے باکی ہے وہ بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. پھر اس کی تنقید کے نشانے سے پھر اکابرین اور اسلاف بھی نہیں بچ پاتے. تو فرمایا کہ وہ پھر مہلک، وہ ہلاکت کے گھڑوں میں جا گرتا ہے. بسا اوقات تو اس کا ایمان بھی جانے سے پہلے سلب کر لیا جاتا ہے. تو ان تین قسم کے افراد میں فرمایا کہ طالب، کہ انسان ہمیشہ طالب بن کر رہے کہ مزید اور ترقی کروں، نمازوں کا اہتمام ہے، عبادات کا اہتمام ہے، تو پھر اخلاقیات کی درستگی کا بھی اہتمام ہو، پھر تلاوت کا بھی اہتمام ہو، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام ہو، اپنی نگاہوں کی، زبان کی، اعضاء و جوارح کی حفاظت کا اہتمام، مزید سے مزید، مزید سے مزید اپنے آپ کو انسان سنوارنے میں لگا ہوا ہو. یہ جو ہماری عبادات کے بعد استغفار کا حکم ہے، حج کے بعد بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم وہاں سے پلٹ کر آ جاؤ عرفات سے مزدلفہ کی طرف، تو وہاں پہنچ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگو. نماز کے بعد بھی استغفار کا حکم، حج کے بعد بھی استغفار کا حکم. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عبادت کے دوران بھی کہیں کوئی ریاکاری کا، کہیں دکھلاوے کا، کہیں کسی کھوٹ کا، کہیں کوئی نہ کوئی شائبہ، کوئی نہ کوئی میل کچیل لگ جاتا ہے. تو عبادت کے مکمل ہونے پر استغفار کے ذریعے اس عبادت کے اوپر جو میل آ گیا اس کو ہاتھ کے ہاتھ ہی صاف کرا لو، اس کو صاف شفاف کروا لو، تاکہ یہ عبادت کامل، مکمل، صحیح، سالم حالت میں تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے. تو تین قسم کے افراد بیان فرما دیے. نمبر ایک، طالب، کہ عبادات کو سجا بنا کر تیار کر کے ذخیرہ بنانے والا ہو، نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، اخلاقیات کا ہو، معاملات کا ہو، معاملات کے اندر درستگی ہو، صفائی ستھرائی ہو، لین دین ہر چیز کے اندر. ہمارے ساتھ سفر میں ایک صاحب تھے جن سے خریداری کے وقت میں کچھ ایک درہم ادھار لیا تھا ہمارے ساتھی نے، تو حالانکہ وہ میزبان تھے لیکن پھر بھی انہوں نے وہ کھلے کر کرا کے وہ ایک درہم واپس دیا. ان کا یعنی ایک درہم
ان کے ذمہ رہ گیا تھا استاد کا. تو استاد نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں رہنے دے ایک درہم میں کوئی بات نہیں. کہا نہیں 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 یہ قرضہ بڑی بری چیز ہے, قرضہ میں ایک درہم بھی اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتا, یہ آپ کا حق تھا لے لیں آپ. ایک درہم بھی واپس دے دیا. تو جب معاملات کی صفائی انسان کو اہمیت ہو کہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ ہو, اور پھر اخلاقی لحاظ سے میرے ذمہ کوئی حق نہ ہو, کوئی حق تلفی, کوئی بد کلامی, بد زبانی, کوئی معاملات کی خرابی, تو یہ چیزیں جب انسان اپنے اندر ترقی کے راہوں پر چلتا ہے تو عبادات ہوں, معاملات ہوں, اخلاقیات ہوں, معاشرت ہو, عقائد ہوں, ہر چیز کے اندر انسان پھر ترقی کے راہوں پر گامزن ہوتا ہے, تو پھر وہ کامل سے اکمل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کمال عطا فرمائے, زوال سے بچائے, اور دوسرے درجے پر فرمایا قانع, جو تھوڑا بہت جو معمولات زندگی ہیں بس اسی پر اکتفا کر کے بیٹھا رہے تو فرمایا کہ یہ پھر بھی خسارہ پا جائے گا, کہ زندگی کے قیمتی سرمایہ کو اس نے زیادہ کام میں نہیں لگایا. اور تیسرا تو ہے خسارے میں جو تنقیدی ہو, اس پر اعتراض, اس پر اعتراض, اس پر تنقید, اس پر اشکال, تو یہ چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی طالب بنائے, کثرت کے ساتھ اپنی یاد کرنے والا بنائے, اور اپنی یاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنا تعلق نصیب فرمائے, کہ جس کے ذریعے سے محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. جب اللہ تعالی کی محبت مل جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ساری عبادات, سارے کام آسان بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی سچی معرفت نصیب فرمائے, حقیقی محبت نصیب فرمائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور آپ کا عشق نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد ولك الشكر, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. أي لها العالمين آپ کا احسان عظيم ہے کہ آپ نے ہمیں نور ایمان عطا فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنایا, قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی. اللہ ہمیں عظیم الشان انعامات آپ نے عطا فرمائے, ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائیے, شکر گزاری نصیب فرمائیے, ساری زندگی اپنا تابع دار فرما بردار بندہ بن کر جینا ہمیں نصیب فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور پیار نصیب فرمائیے, اتباع سنت کے جذبوں سے ہمیں سرشار فرمائیے, ہماری صورت بھی اور ہماری سیرت بھی یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بنا دیجیے. یا اللہ دشمنوں والی صورت پر اور دشمنوں والی سیرت پر یا اللہ ہمارا جینا اور مرنا اس سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے ہمیں حفاظت نصیب فرمائیے, تمام بیماروں کو شفا تندرستی عطا فرمائیے, ہمارے فروخ شمسی ہیں یا اللہ جن کے پاؤں میں چٹک آئی ہے ہڈی میں ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائیے, ہمارے بزرگ نمازی ہیں محترم جناب فہیم بیگ صاحب جن کے گلے کا آپریشن ہوا یا اللہ انہیں بھی صحت اور شفا اور تندرستی عطا فرمائیے, ہمارے بزرگ جناب محترم ڈاکٹر ابا احمد صاحب کو بھی اور ہمارے حاضرین اور حاضرات میں جو بھی بیمار ہیں سب کو یا اللہ شفا اور تندرستی عطا فرمائیے, صحت اور عافیت کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے, ہم سب کی من کی مرادیں پوری فرما دیجیے. یا اللہ مبارک لمحات ہیں, دن گزر گیا رات آ گئی, ان مبارک لمحات کے ملاب کے وقت ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے, زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر آئندہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیے, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے, اپنے دوستوں کا تعلق اور ساتھ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو ہدایت کے اوپر مستقیم اور گامزن رکھیے, گمراہی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, تمام کے تمام مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے, مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو آسانیاں عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین جو جو بھی ہماری ضروریات ہیں اپنے خزانوں سے پوری فرما دیجیے. یا اللہ آپ علیم اور خبیر ہیں, ہمارے دل کی مرادیں آپ کے سامنے, یا اللہ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دیجیے, خوشیوں بھری سعادتوں والی زندگی عطا فرمائیے, بیماریوں سے آزمائشوں سے امتحانات سے اللہ ساری زندگی ہم سب کی ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے مضی اور مہلک امراض سے اللہ ہماری حفاظت رکھیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیے. یا اللہ غرور و تکبر اور ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے, ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا کاملہ عطا فرمائیے, ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. یا اللہ رونے والی آنکھیں عطا فرمائیے, ذکر اور شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائیے, ڈرنے والا دل عطا فرمائیے, عبادت میں تھکنے والا بدن عطا فرمائیے. اے الہ العالمین اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مال عطا فرمائیے، محبتیں عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ کا پیکر بنائیے، اخلاق رزیلہ سے ہم سب کو یا اللہ پاک کو صاف فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.